السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. بھارت میں 69,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. بھارت میں کیسز کی کل تعداد لگ بھگ 37 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 4 مریض موت کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ 300 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. امریکہ میں کورونا کیسز کی تعداد 60 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اب تک 8 لاکھ سے زیادہ اموات اور 2.5 کروڑ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ساتھ پیر کی شام ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے افغان امن کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. رابرٹ اوبرائن کے دفتر کا کہنا ہے کہ انہوں نے بات چیت کے دوران اس بات پر زور دیا کہ بین الافغان مذاکرات کا انعقاد بغیر کسی تاخیر کے جلد ہونا چاہیے. امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر کے دفتر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ رابرٹ اوبرائن نے صدر اشرف غنی سے مفید بات چیت کی، جس میں انٹرا افغان مذاکرات جلد شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. ٹویٹ میں مزید کہا گیا کہ امریکہ ایک خود مختار جمہوری اور متحد افغانستان کی حمایت کرتا ہے، جو اب کبھی بھی بین الاقوامی دہشت گردی کی آماجکا نہیں بنے گا. یاد رہے کہ خبروں کے مطابق طالبان کے 320 قیدیوں کی رہائی کا معاملہ بھی بین الافغان مذاکرات کے آغاز کی راہ میں حائل ہے. قومی سلامتی کی کونسل نے طالبان کے مذکورہ 320 قیدیوں میں سے 47 قیدیوں کی رہائی کی تصدیق نہیں کی ہے، جس کا ذکر میڈیا میں ہوتا رہا ہے. تاہم کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ قیدیوں کی رہائی کے بارے میں معلومات جلد فراہم کریں گے. تجزیہ کار ولی اللہ شاہین کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی کو لویا جرگے کے مطالبات کا احترام کرنا چاہیے اور طالبان قیدیوں کو رہا کر کے بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار کرنی چاہیے. ادھر افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے ایک بیان میں افغانستان کی قومی افہام و تفہیم کی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کونسل کے ارکان کا تقرر مزید مشاورت کے بعد ہونا چاہیے. اسی دوران افغانستان اور پاکستان میں COVID-19 کے کیسز میں نمایاں کمی کے بعد پاکستان چمن اسپن بولڈک سرحد کھولنے کے بعد پیدل سرحد عبور کرنے والوں کے لیے تورخم کی سرحد کھول دے گا. افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ تورخم سرحد کھلنے کے منتظر افغان دوستوں کے لیے جلد اچھی خبر دیں گے. ہم نے پہلے ہی چمن کی سرحد کو کھول دیا ہے اور ہزاروں افراد سرحد عبور کر رہے ہیں. پہلے روز تقریباً 60,000 افراد نے سرحد پار کی، اور یہ ہمارے درمیان تعلقات کی ایک مضبوط صورت ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور محکمہ انصاف ڈیموکریٹ قیادت والے شہروں میں بقول ان کے بائیں بازو کے سول بدمنی کی چھان بین کا آغاز کر رہے ہیں. صدر نے کہا کہ شہری علاقوں میں تشدد کے خلاف کی جانے والی وفاقی کارروائی کے نتیجے میں 200 افراد کو گرفتار کر کیا جا چکا ہے. ان میں 100 پورٹلینڈ اوریگن سے تحویل میں لیے گئے ہیں. صدر نے وائٹ ہاؤس بریفنگ روم میں رپورٹروں کو بتایا کہ امریکہ میں ہم کبھی بھی ہجوم کا دباؤ قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہجوم کے دباؤ کو تسلیم کرنے سے جمہوریت کا خاتمہ ہوتا ہے. صدر کے اس بیان سے قبل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ صدر بقول ان کے تشدد کا خاتمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسے برسوں سے فروغ دیا گیا ہے. جبکہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بائیڈن کی حکمت عملی بائیں بازو کے ہجوم کو اس کے سامنے ہار ماننا ہے. پورٹلینڈ میں مئی سے مظاہرے جاری ہیں، جب منیاپولس میں پولیس کی تحویل میں جارج فلائٹ کی موت ہو گئی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 22 ماہ کے بعد العزیزیہ ریفرنس کی سماعت کے موقع پر سابق وزیراعظم نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا ہے. مریم نواز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک کا احتساب برابری کی سطح پر ہونا چاہیے. سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کی درخواست پنجاب حکومت نے مسترد کر دی ہے. حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے وکلاء کی طرف سے جمع کرائی گئی میڈیکل رپورٹ خود ثبوت ہے کہ ملزم بالکل صحت مند ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس رپورٹ سے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 22 ماہ کے بعد العزیزیہ ریفرنس کی سماعت کے موقع پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا. مریم نواز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک کا احتساب برابری کی سطح پر ہونا چاہیے. سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کی درخواست پنجاب حکومت نے مسترد کر دی ہے. حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے وکلاء کی طرف سے جمع کرائی گئی میڈیکل رپورٹ خود ثبوت ہے کہ ملزم بالکل صحت مند ہے. مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا اپنی رپورٹ میں.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے ایون فیلڈ، فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنسز پر احتساب عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریڈ صفدر اور نیب کی نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کی. سماعت کے دوران عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیتے ہوئے وکیل خواجہ حارث سے کہا کہ آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ آئندہ سماعت سے قبل نواز شریف سرنڈر کریں. عدالت کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر مناسب حکم جاری کریں گے. ہم اپنا تحریری حکم نامہ جاری کریں گے جس میں بتائیں گے کب سرنڈر کرنا ہے، جبکہ وفاقی حکومت بھی اپنا موقف پیش کرے. کمرہ عدالت میں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ تسلیم کرتا ہوں کہ نواز شریف کے پاس اس وقت کوئی ضمانت نہیں، نواز شریف کا علاج جاری ہے، جب علاج مکمل ہوگا واپس آئیں گے. جسٹس محسن اختر کیانی نے خواجہ حارث سے کہا کہ آپ عدالت کو مطمئن کریں کہ نواز شریف عدالت سے فرار نہیں ہوئے، نواز شریف کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، تب اپیل آگے چلے گی. عدالت نے 10 ستمبر کو وفاقی حکومت سے بھی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت بتائے شہباز شریف کے بیان حلفی کی روشنی میں اب تک کیا کیا، کیا وفاقی حکومت نے نواز شریف کی صحت سے متعلق اپنے طور پر تصدیق کی. بعد ازاں مریم نواز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے خلاف گھسے پٹے کیسز بنائے گئے.
پھر بھی وہ قانون کے آگے سرنڈر کرنا ہے تو پھر چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ مریم نواز ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے عاصم سلیم باجوا صاحب ہو، چاہے وہ میر شکیل الرحمان صاحب ہو، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہو یا سرینا عیسیٰ ہو، سب قانون کے آگے برابر.
حکومتی ترجمان شہباز گل نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ نواز شریف اب عدالت کے بلانے پر شدید بیمار ہو جائیں گے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں.
یہ وہی نواز شریف صاحب تھے جو جھوٹی رپورٹوں پر جھوٹ بول کے جھوٹی بیماری کے تحت یہاں سے لندن فرار ہوئے، اور جب سے وہاں پر گئے ہیں سڑکوں میں، گلیوں میں، کافی شاپس میں آپ کو ان کی تصویریں آ رہی ہیں، لیکن جیسے ہی عدالت کے سامنے آتے ہیں فوراً بیمار ہو جاتے ہیں. خود ساختہ قسم کی اپنے ڈاکٹروں سے رپورٹیں بنوائی جاتی ہیں اور ان میں کہا جاتا ہے کہ جی بیماری ہے لیکن 9 مہینے سے ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم نے پھر ہاسپٹل جانا، بھی 9 مہینے میں ہم گئے نہیں.
تجزیہ کار رسول بخش رئیس کہتے ہیں کہ مریم نواز اب تک خاموش کیوں تھی. کہا جاتا ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مفاہمت ہو رہی تھی، لیکن میرے نزدیک یہ سب ایسی تھیوریاں ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے.
مفاہمت تھی، اب وہ نہیں رہی. اگر اب نہیں رہی تو کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو ساتھی ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں، لیکن میں جو بات کروں وہی ہے کہ ان کے خلاف مقدمات ہیں، ان کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ
احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو جیل، قید اور جرمانہ کی سزا سنائی تھی. سزا کے خلاف ملزمان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس نے 2018 میں ان سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا، جس کے بعد نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جیل سے رہا ہو گئے تھے. احتساب عدالت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو 7 سال قید، 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے پر فائز ہونے پر پابندی، ان کے نام تمام جائیداد ضبط کرنے اور تقریباً 4.25 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا. بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے ان کی سزا 8 ہفتوں کے لیے معطل کی تھی، جبکہ نیب نے بھی العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کی اپیل کر رکھی ہے. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ نے پاکستان میں پولیو وبا کی صورتحال کو انتہائی خطرناک اور تشویشناک قرار دیا ہے۔ اپنی تازہ رپورٹ میں انہوں نے مزید انکشاف کیا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کے علاوہ کوئٹہ اور کراچی میں بھی پولیو وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب اس کا پھیلاؤ ان علاقوں میں بھی شروع ہو گیا ہے جو کہ پولیو وائرس سے پاک قرار دے دیے گئے تھے، جبکہ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر ملکی سطح پر مہم شروع نہ کی گئی تو اس سال پاکستان میں پولیو کیسز توقع سے زیادہ رونما ہو سکتے ہیں۔ تفصیلات اسلام آباد سے نظر اسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
نیشنل پولیو کوآرڈینیٹر رانا محمد صفدر کے مطابق ویکسین کے ذریعے پولیو وائرس کا پھیلاؤ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ حکام اس چیلنج سے بخوبی آگاہ ہیں اور پولیو مہم میں اس کے تدارک پر کام کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہوگی کہ دسمبر تک پی وی ٹو پر قابو پا لیا جائے۔
دنیا بھر کے لیے چیلنج ہے۔ اس وقت کی اگر آپ دیکھیں تو 20 سے زائد کنٹریز ہیں جس کے اندر اس کی آؤٹ بریک چل رہی ہیں۔ افریقہ جو ہے وہ وائلڈ پولیو کے حوالے سے ہمارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی آؤٹ بریک ان کے کئی کنٹریز میں اس وقت بھی چل رہی ہیں۔ یہ دنیا بھر کے لیے پریشانی کا باعث ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ اور ہم نے جو ابھی اپنا جو پلان ترتیب دیا ہے اب سے لے کے دسمبر کا، اس کے اندر جو ہماری یہ دونوں قسم کی جو ٹائپ ہیں، ٹائپ ٹو ویکسین جو ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ وائلڈ پولیو، ان دونوں کے حوالے سے ہم جو ہے اس پلان کے اندر ہم ان دونوں کو اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔
یاد رہے کہ اس سال اب تک ملک بھر میں پولیو کے 65 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ گزشتہ سال جولائی کے مہینے تک ملک بھر میں 56 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ اس سال صوبہ خیبر پختونخوا میں 22، سندھ 21، بلوچستان 16، جبکہ 6 کیسز صوبہ پنجاب میں رجسٹرڈ ہوئے، جبکہ گزشتہ سال 147 پولیو کیسز ریکارڈ ہوئے تھے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیو ایمرجنسی سینٹر میں معاون کے عہدے پر فائز ڈاکٹر عبدالباسط کے مطابق 4 ماہ کے تعطل کی وجہ سے بچوں کی قوت مدافعت پر بھی بہت اثر پڑا ہے، تاہم وہ توقع کرتے ہیں کہ آئندہ ہونے والی ملک گیر مہم کی وجہ سے اس میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی۔
بچوں کا امیون سسٹم جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور اس دوران مارچ سے لے کر اب تک ہمارے کیسز بھی جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ حالانکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کیسز اگر آپ پچھلے سال کے مقابلے میں دیکھیں تو اس سال لاسٹ ایئر اس وقت ہمارے جو وائلڈ پولیو کے کیسز تھے وہ 47 تھے، جبکہ اب خیبر پختونخوا نے صرف 22 کیسز دیے ہیں۔ تو اب اگر دیکھیں تو جو ٹوٹل کیسز ہیں پاکستان کی سطح کے اوپر 68 یا 69، اس میں ہمارا حصہ صرف 22 کا ہے۔ لاسٹ ایئر جتنے تھے اس میں جو 80% شیئر تھا وہ ہمارے کے پی کا تھا۔
گزشتہ ماہ نائجیریا کے پولیو فری قرار دینے کے بعد عالمی سطح پر صرف پاکستان اور افغانستان دو ایسے ممالک باقی رہ گئے ہیں جہاں پولیو کے کیسز پائے جاتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ مستقبل میں اس مہلک بیماری سے لڑنے کے لیے پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہی رہ جائے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ اگر بغیر کسی حادثہ کے ملک میں صحیح معنوں میں مستقل مہم چلے تو وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کا نام بھی جلد ہی پولیو فری ممالک میں شامل ہو جائے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سندھ میں 30 اگست کو بلدیاتی نظام کی 4 سالہ مدت مکمل ہونے کے بعد صوبے بھر میں میئر، ڈیپٹی میئرز، چیئرمین، نائب چیئرمین اور مقامی حکومتوں کے دیگر عہدیدار اپنے عہدوں سے ہٹ گئے ہیں، جس کے بعد اب نئے بلدیاتی انتخابات سے قبل حلقہ بندیوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب ان بلدیاتی اداروں کی 4 سالہ کارکردگی پر بھی بحث جاری ہے۔ صوبائی دارالحکومت اور ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی سے منتخب ہونے والے میئر کراچی وسیم اختر اور ان کی سربراہی میں چلنے والی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کارکردگی پر نظر ڈال رہے ہیں محمد ثاقب اپنی اس رپورٹ میں۔
9 سال بعد سپریم کورٹ کے حکم پر سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے بعد وجود میں آنے والی مقامی حکومتوں نے اگست 2016 میں عہدوں کا چارج سنبھالا، جبکہ ایم کیو ایم کے وسیم اختر نے جیل سے پیرول پر مختصر رہائی کے بعد 30 اگست کو کراچی کے میئر کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 2.5 ماہ بعد 16 نومبر 2016 کو میئر کراچی وسیم اختر کو تمام مقدمات میں ضمانت ملنے پر رہائی ملی اور پھر وہ کہیں جا کر اپنا دفتر سنبھالنے کے قابل ہوئے۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا ہے کہ انہیں وراثت ہی میں ابتر اور غیر فعال بلدیاتی حکومت ملی، بے پناہ مسائل اور مایوس کن صورتحال کے باوجود شہر کو ترقی کی جانب سفر شروع کرایا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بلدیاتی حکومت کے مختلف محکموں میں اصلاحات کی جس سے صورتحال میں قدرے بہتری آئی۔ وسیم اختر نے مسائل کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ بطور میئر انہوں نے صدر کو 3، وزیر اعظم کو 7، گورنر سندھ کو 10، وزیر اعلیٰ کو 20 خطوط ارسال کیے، بلدیہ عظمیٰ کراچی کو مزید اختیارات اور وسائل فراہم کرنے کی درخواست کی تاکہ ادارے کے ملازمین کے تنخواہوں کے مسائل، ریٹائرڈ ملازمین کے بقایا جات اور ترقیاتی بجٹ میں اضافے اور دیگر مسائل حل کیے جا سکیں، لیکن ان خطوط کا جواب انہیں نہ ملا اور نہ ہی یہ مسائل حل کیے گئے. ان کا کہنا تھا کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کو کراچی کے مسائل سے کس قدر دلچسپی تھی.
میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، عدالت عظمیٰ، وزیر اعلیٰ سندھ اور حکومت سندھ کو متعدد خطوط اور مراسلے روانہ کیے جس میں بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینے، ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کی پینشن، بقایا جات کی ادائیگی، تنخواہوں میں ہونے والے اضافے کے لیے اضافی فنڈ کی فراہمی، ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل کی دستیابی اور کے ایم سی کے اختیارات کو سلب کرنے سے متعلق خطوط شامل تھے، لیکن ان کا جواب آج تک نہیں ملا اور نہ ہی ان اہم مسائل کو اب تک حل کیا گیا.
لیکن میئر کراچی وسیم اختر کے سیاسی مخالفین اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کے مزدور یونین ان کی کارکردگی پر شدید عدم اطمینان کا اظہار اور کئی سوالات اٹھاتے نظر آتے ہیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی کی سٹی کاؤنسل میں حزب اختلاف کے رہنما اور پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے چیئرمین کرم اللہ وقاسی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 سال کراچی کی تاریخ کے بدترین سال تھے جس میں بلدیہ عظمیٰ شہر میں کوئی ایک بھی ترقیاتی کام نہ کروا سکی. حزب اختلاف کے ساتھ حزب اقتدار کے چیئرمین کو بھی اپنے علاقے میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز نہ مل سکے کے مختلف محکموں کے لیے قائم ذیلی کمیٹیوں کا 4 سال میں ایک بھی اجلاس نہ ہو سکا.
ان کی کارکردگی ہوتی تو آپ کو بتا دیں کہ کوئی کارکردگی تھی. دوسری بات یہ کہ جتنا فنڈ آیا، 4-5 بجٹ پیش کیے انہوں نے 1 کھرب 25 ارب روپے کے، اس میں 50% سے زیادہ تو ڈورنمنٹ بجٹ تھا. وہ ڈورنمنٹ بجٹ کہاں خرچ ہوا کسی کو کچھ پتہ نہیں.
دوسری جانب ایم کیو ایم کے ناراض رہنما اور سابق میئر کراچی ڈاکٹر فاروق ستار کا بھی کہنا ہے کہ ایک جانب سندھ حکومت نے کمزور بلدیاتی نظام دے کر بلدیاتی اداروں کو مالی اور انتظامی اختیارات سے محروم رکھا، تو دوسری جانب میئر کراچی وسیم اختر کی نااہلی کے باعث شہر کے مسائل حل ہونے کا نادر موقع بھی ہاتھ سے جانے دیا گیا. ان کے مطابق سابق میئر اور ان کی ٹیم کی ترجیحات شہر کے مسائل حل کرنا کبھی نہیں رہا.
نااہل ترین اور ناقص، ناکام ترین اور ورسٹ پرفارمنس، بدترین کارکردگی جو ایم کیو ایم کی ہسٹری میں کسی، یعنی میرے پاس بھی کم کتنے ہی پاور اور اتھارٹی تھی لیکن ہم اپنے زمانے میں فوکس تھے، ہم ایسٹ کرتے تھے، ہم لڑتے تھے.
بلدیاتی مدت پوری ہونے کے بعد سندھ بھر میں میئرز، ڈپٹی میئرز اور مقامی حکومتوں کے دیگر منتخب اراکین کے عہدے ختم ہو چکے ہیں، جبکہ صوبے میں ان بلدیاتی اداروں میں نئے ایڈمنسٹریٹرز کی تقرری پر غور جاری ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ فی الوقت مستقبل قریب میں صوبے میں بلدیاتی انتخابات جلد ہوتے نظر نہیں آتے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
افغانستان سے ملحق قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان سے ممبر صوبائی اسمبلی مولانا اسام الدین کی جانب اسمبلی کے بارے میں غیر مناسب الفاظ پر ان کی رکنیت معطل کر دی گئی. اسمبلی اجلاس میں ایک قرارداد میں ممبر صوبائی اسمبلی کے ان الفاظ کی شدید مذمت کی گئی. قرارداد کے بعد سپیکر نے ممبر صوبائی اسمبلی کو ایوان سے نکلنے کی ہدایت کی. حزب اختلاف میں شامل جمعیت علماء اسلام فے نے اس دوران اجلاس کا بائیکاٹ کیا، جبکہ حزب اختلاف میں شامل عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس قرارداد کی حمایت کی اور دیگر دو جماعتوں پاکستان مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کے ممبران نے خاموشی اختیار کی. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
دہشت گردی اور تشدد کی مبینہ دھمکی دینے پر حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے جب حزب اختلاف میں شامل جمعیت علماء اسلام کے جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ممبر صوبائی اسمبلی مولانا اسام الدین کے خلاف قرارداد ایوان میں پیش کی تو عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس کی حمایت کی، جبکہ حزب اختلاف میں شامل دو اور سیاسی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ، نواز شریف گروپ اور جماعت اسلامی کے ممبران اسمبلی نے خاموشی اختیار کی. وزیر اعلیٰ کے مشیر ضیاء اللہ بنگش نے سوموار کی شام اسمبلی اجلاس میں مولانا اسام الدین کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کی. ایوان نے قرارداد اکثریت سے پاس کی جس کے نتیجے میں مولانا اسام الدین کی ممبر شپ 1 روز کے لیے معطل کرنے کا اعلان کیا گیا، جبکہ اس دوران مولانا اسام الدین کو سپیکر نے ایوان سے نکلنے کی ہدایت کی. قرارداد پیش کرنے کے خلاف جمعیت علماء اسلام پارلیمان گروپ کے ممبران اسمبلی نے ایوان سے بائیکاٹ کیا. قرارداد کے بارے میں وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش کا کہنا ہے،
25 اگست کو اسمبلی کے فلور پر اسام الدین صاحب ہے وہ جذبات میں آ کر انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہ نہ ہماری سیاسی روایات کے مطابق ہیں، نہ ہماری پختون روایات کے مطابق ہیں، پارلیمانی روایات کے بالکل مترادف انہوں نے باتیں کی. تو کل حکومتی بینچز اور اپوزیشن بینچز سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی کہ صرف معذرت سے کام نہیں چلے گا، ہمیں ایک مثال بنانا ہے اس چیز کو کہ آئندہ کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ ہو. تو ایک دن کے لیے ان کو اسمبلی میں داخلے سے منع کر دیا گیا۔
قرارداد کی حمایت میں سردار حسین بابک نے عوامی نیشنل پارٹی کے موقف کے بارے میں کہا،
ممبر اسمبلی کے لیے اسمبلی فلور پہ یہ بات کرنا کہ میں خودکش جیکٹ پہن کے اسمبلی میں آ جاؤں گا، یہ تو عوامی نیشنل پارٹی کی بیانیے کے خلاف ہے۔ ہمارا بیانیہ عدم تشدد کا بیانیہ ہے۔ اب ایک ممبر آف دا ہاؤس یا اسمبلی اگر وہ فلور آف دا ہاؤس اس طرح کی دھمکی دے رہا ہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے لیے کوئی جواز بنانی چاہیے یا اس کے لیے کوئی جواز بننا چاہیے۔
مولانا الدین کا کہنا تھا کہ ان کے ان الفاظ کا مقصد کسی بھی طور پر تشدد کی حمایت کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ ان الفاظ کا مطلب تھا کہ اسمبلی اور ممبران اسمبلی کے وقار کو ہر جگہ مقدم رکھا جائے۔
ایک تو یہ ہے کہ یہاں بات ہوئی اسمبلی کے تقدس کی، جمہوریت کی تقدس کی، تو میں جو اسمبلی میں بات لے کر آیا تھا وہ بھی عوام ہی کے تقدس کی بات میں نے کی تھی۔
قرارداد پیش کرنے سے پہلے جمعیت علماء اسلام پر لہرام گروپ کے رہنما مولانا لطف الرحمان نے مولانا اسام الدین کی جانب سے معذرت پیش کی، مگر اس معذرت کو بھی نظر انداز کیا گیا، جبکہ مولانا اسام الدین کو اسپیکر نے بولنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے مولانا اسام الدین کے والد مولانا میراج الدین قریشی، جو 2002 سے 2013 تک ممبر قومی اسمبلی رہے تھے، بھی دہشت گردی کے ایک واقعے میں ہلاک ہوئے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت میں الہ آباد ہائی کورٹ نے گورکھپور کے ڈاکٹر کفیل خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہیں گزشتہ سال دسمبر میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شہریت ترمیمی قانون سی اے اے کے خلاف تقریر کرنے پر 29 جنوری کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پہلے ان کے خلاف مبینہ طور پر مذہب کی بنیاد پر مختلف گروپوں کے درمیان نفرت پھیلانے کا الزام عائد کیا گیا، اور پھر 10 فروری کو ان کی ضمانت منظور ہونے کے 2 روز کے بعد انتہائی سخت قانون قومی سلامتی این ایس اے لگا کر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے این ایس اے کے نفاذ کو قلعدم کر دیا۔ اس وقت ڈاکٹر کفیل متھرا کی جیل میں بند ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طالبہ صفورہ زرگر کے معاملے کی مانند یہ معاملہ بھی عالمی سطح پر موضوع بحث بنا رہا۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
گزشتہ سال 13 دسمبر کو علی گڑھ میں ڈاکٹر کفیل خان کے خلاف جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی، اس میں الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے یونیورسٹی کے پرامن ماحول کو خراب کرنے اور فرقہ وارانہ ماحول بگاڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس گووند ماتھر کی سربراہی والے بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ڈاکٹر کفیل کی پوری تقریر پڑھنے سے ایسا نہیں لگتا کہ انہوں نے نفرت یا تشدد بھڑکانے کی کوشش کی یا ان کی تقریر علی گڑھ شہر کے امن و امان کے لیے خطرہ تھی۔ عدالت نے مزید کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ضلع مجسٹریٹ نے ان کی تقریر کے بعض حصوں کو منتخب کیا اور ان کی اصل نیت کو نظر انداز کر دیا۔ کانگریس رہنما پرینکا گاندھی نے اپنے رد عمل میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ اتر پردیش کی حکومت ڈاکٹر کفیل کو بغیر کسی تلخی و تاخیر کے رہا کرے گی۔ یہ اتفاق ہے کہ جس دن ان کی رہائی کا حکم دیا گیا وہ دن ان کی اہلیہ شبستہ خان کا یوم پیدائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس سے بہتر برتھ ڈے تحفہ کبھی نہیں ملا۔ ڈاکٹر کفیل کے اہل خانہ نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ آئندہ ایک نظیر بنے گا۔ انسانی حقوق کے متعدد کارکنوں نے بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انسانی حقوق کے غیر سرکاری ادارے ساؤتھ ایشیا ہیومن رائٹس ڈاکومنٹیشن سینٹر کے چیئرمین ڈاکٹر روی نائر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے الفاظ میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ ایک فرقہ پرست شخص ہیں اور اسی ذہنیت کی وجہ سے ڈاکٹر کفیل کے خلاف کارروائی کی گئی۔
بہت یاتناک ہیں اور ان کے ساتھ بہت جاتی ہوئی ہے اور اتنے دیری سے یہ جو ہوا ہے اس بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، یہی ہے پرابلم جوڈیشل ڈیلے کا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ڈاکٹر کفیل خان پوری دنیا میں ایک اچھے ڈاکٹر کی علامت بن گئے ہیں، ان کے ساتھ بہت ناانصافی کی گئی ہے۔ انسانی حقوق کے ایک اور کارکن اویس سلطان خان نے کہا،
یہ پولیٹیکل پرسیکیوشن تھا اور ڈاکٹر کفیل کا ہم جانتے ہیں کہ گورکھپور کا جو حادثہ تھا جس میں کافی بچوں کی موتیں ہوئی تھی وہ بڑا سانحہ تھا۔ اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے جو ہے خدمت انجام دی، جس طرح سے بچوں کو بچانے کی کوشش کی، جو اس وقت جو حکومت میں لوگ ہیں وہ ان کے بہت سخت خلاف ہیں، ان کے اچھے کام کرنے کے خلاف ہیں، تو وہ چن چن کے ان کے خلاف جو ہے موقع ڈھونڈتے ہیں کہ انہیں پریشان کیا جائے۔
ڈاکٹر کفیل کے اہل خانہ نے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کر کے ان کے کیس پر جلد سماعت کی اپیل کی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے 11 اگست کو الہ آباد ہائی کورٹ کو 15 دن کے اندر فیصلہ سنانے کا حکم دیا تھا۔ ڈاکٹر کفیل 2017 میں اس وقت سرخیوں میں آئے تھے جب گورکھپور کے سرکاری بی آر ڈی اسپتال میں آکسیجن سلینڈر کی قلت کے سبب 60 سے زائد بچوں کی موت ہو گئی تھی۔ اس وقت ڈاکٹر کفیل نے آکسیجن کا انتظام کر کے بہت سے بچوں کو بچایا تھا، لیکن جب وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اسپتال کا دورہ کیا تو اس کے بعد کفیل خان کے خلاف کیس درج کر کے انہیں معطل کر دیا گیا اور گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن گزشتہ سال ستمبر میں ریاستی حکومت کی کمیٹی نے انہیں تمام الزامات سے بری کر دیا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے مذکورہ فیصلے پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حکومت اس فیصلے کو چیلنج کر سکتی ہے، جبکہ روی نائر کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا کیا تو خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے جیسا معاملہ ہوگا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ساتھ پیر کی شام ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے افغان امن کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ رابرٹ اوبرائن کے دفتر کا کہنا ہے کہ انہوں نے بات چیت کے دوران اس بات پر زور دیا کہ بین الافغان مذاکرات کا انعقاد بغیر کسی تاخیر کے جلد ہونا چاہیے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر کے دفتر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ رابرٹ اوبرائن نے صدر اشرف غنی سے مفید بات چیت کی، جس میں انٹرا افغان مذاکرات جلد شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ٹویٹ میں مزید کہا گیا کہ امریکہ ایک خود مختار جمہوری اور متحد افغانستان کی حمایت کرتا ہے جو اب کبھی بھی بین الاقوامی دہشت گردی کی آماجگاہ نہیں بنے گا۔ طالبان کے 320 قیدیوں کی رہائی کا معاملہ بھی بین الافغان مذاکرات کے آغاز کی راہ میں حائل ہے۔ قومی سلامتی کی کونسل نے طالبان کے مذکورہ 320 قیدیوں میں سے 47 قیدیوں کی رہائی کی تصدیق نہیں کی، جس کا ذکر میڈیا میں ہوتا رہا۔ تاہم کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ قیدیوں کی رہائی کے بارے میں معلومات جلد فراہم کریں گے۔ تجزیہ کار ولی اللہ شاہین کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کی جانب سے طالبان کے قیدیوں کی رہائی میں رکاوٹ ڈالنے سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ افغان حکومت ملک میں قیام میں امن کے لیے سنجیدہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر اشرف غنی کو لویا جرگا کے مطالبات کا احترام کرنا چاہیے اور طالبان قیدیوں کو رہا کر کے بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار کرنا چاہیے۔ ادھر افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے ایک بیان میں افغانستان کی قومی افہام و تفہیم کی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کونسل کے ارکان کا تقرر مزید مشاورت کے بعد ہونا چاہیے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور محکمہ انصاف ڈیموکریٹ قیادت والے شہروں میں بائیں بازو کی سول بدامنی کی چھان بین کا آغاز کر رہے ہیں۔ صدر نے کہا کہ شہری علاقوں میں تشدد کے خلاف کی جانے والی وفاقی کارروائی کے نتیجے میں 200 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، ان میں 100 پورٹ لینڈ اوریگان سے تحویل میں لیے گئے۔ صدر نے وائٹ ہاؤس بریفنگ روم میں رپورٹروں کو بتایا کہ امریکہ میں ہم کبھی بھی ہجوم کا دباؤ قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہجوم کے دباؤ کو تسلیم کرنے سے جمہوریت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ صدر کے اس بیان سے قبل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ صدر تشدد کا خاتمہ نہیں کر سکتے کیونکہ اسے برسوں سے فروغ دیا گیا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بائیڈن کی حکمت عملی بائیں بازو کے ہجوم کے سامنے ہار ماننا ہے۔ پورٹ لینڈ میں مئی سے مظاہرے جاری ہیں، جب منیاپولس میں پولیس کی تحویل میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت ہوئی تھی۔ سعودی عرب میں شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے دو سینئر ترین عہدیداروں کو کرپشن کے الزام میں عہدوں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
سعودی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے دو سینئر ترین عہدیداروں کو کرپشن کے الزام میں منصب سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کے مطابق جوائنٹ فورسز کے کمانڈر شہزادہ فہد بن ترکی اور ان کے صاحبزادے عبدالعزیز بن فہد کے خلاف کرپشن الزامات کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ عبدالعزیز بن فہد شمالی الجوف ریجن کے ڈپٹی امیر کے عہدے پر تعینات تھے، جبکہ ان کے والد شہزادہ فہد پڑوسی ملک یمن میں ایرانی نواز حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی کے لیے سعودی اتحادی فورسز کے کمانڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ سعودی عرب میں کرپشن کے خلاف کارروائی کا آغاز کرنے والے شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر مطلق بن سالب کو معزول شہزادہ فہد کی جگہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے جاری فرمان کے مطابق وزارت دفاع کے کئی افسران اور سول ملازمین کے خلاف بھی کرپشن کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں اعلی حکام کے خلاف حالیہ کریک ڈاؤن کو مملکت سے کرپشن کے خاتمے کے لیے قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم ناقدین بدعنوانی کے خلاف شہزادہ محمد بن سلمان کی اس مہم کو اختیارات پر قبضہ جمانے کی کوشش قرار دیتے ہیں۔ گزشتہ ماہ بھی سیاحتی منصوبے میں کرپشن کے الزامات پر کئی افسران کو ان کے عہدوں سے فارغ کیا گیا تھا، جن میں سینئر سیکیورٹی کمانڈر بھی شامل تھے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے رواں برس مارچ میں 298 افراد کی گرفتاری پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملزمان کو ممکنہ طور پر غیر منصفانہ قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سعودی عرب میں بدعنوانی کے خلاف مہم 2017 میں اس وقت سامنے آئی تھی جب شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت وزیروں اور کاروباری شخصیات کو دارالحکومت ریاض کے ایک لگژری ہوٹل میں قید کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں کئی ہفتوں کے بعد بیشتر افراد کو مالی تصفیے پر رضامندی کے بعد رہا کر دیا گیا تھا۔ حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے گرفتار افراد سے 400 ارب سعودی ریال سے زیادہ کی رقم برآمد کی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عرب، پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 4 مریض ہلاک اور 300 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ بھارت میں 69,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ بھارت میں کیسز کی کل تعداد لگ بھگ 37 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ میں کرونا کیسز کی تعداد 60 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ کرونا وائرس سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ سر فہرست ہے، جہاں اموات اور کیسز کی تعداد کسی بھی ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اب تک 8 لاکھ سے زیادہ اموات اور 2.5 کروڑ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ افغان وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں COVID-19 کے 31 نئے کیسز کی خبر دی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 38,200 ہو گئی۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس سے اب تک 1,406 اموات ہوئی ہیں، جبکہ 29,294 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اسی دوران افغانستان اور پاکستان میں COVID-19 کے کیسز میں نمایاں کمی کے بعد پاکستان چمن سپن بولڈک سرحد کھولنے کے بعد پیدل سرحد عبور کرنے والوں کے لیے تورخم کی سرحد کھولی جا رہی ہے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ تورخم سرحد کھلنے کے منتظر افغان دوستوں کے لیے جلد اچھی خبر دیں گے۔ ہم نے پہلے ہی چمن کی سرحد کو کھولا ہے اور ہزاروں افراد سرحد عبور کر رہے ہیں۔ پہلے روز تقریباً 60,000 نے سرحد پار کی اور یہ ہمارے درمیان تعلق کی صورت ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی ملک کرونا وائرس کی وبا ختم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ادارے کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس اڈہانوم نے پیر کے روز جنیوا میں ادارے کے صدر دفتر سے ایک ورچوئل بریفنگ کے دوران کہا کہ اگر دنیا کے ملک کرونا وائرس کے دوران اپنی معیشتوں کو کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں اس وبا کو روکنے اور زندگیاں بچانے پر بھرپور توجہ دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے ملک جس قدر اس وائرس پر قابو پا سکیں گے اسی قدر اپنی معاشی سرگرمیاں شروع کر سکیں گے۔ تاہم اس وائرس پر قابو پائے بغیر پابندیاں مکمل طور پر ختم کر دینا خطرے کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے COVID-19 پر قابو پانے کے لیے 4 مشورے دیے، جن میں میدانوں اور نائٹ کلبوں میں بڑے اجتماعات کو روکنا، ٹیسٹنگ کا جامع پروگرام وضع کرنا، کرونا مریضوں سے رابطہ کرنے والوں کا پتہ لگانا اور انہیں الگ کرنا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے ملکوں کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھیں جو اپنی عمر اور صحت کے اعتبار سے اس وائرس سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لازمی خدمات کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں اور صحت کے نظام پر پڑنے والا دباؤ بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ماسک پہنیں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور بار بار ہاتھ دھوئیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کرونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے کے سلسلے میں عجلت کا مظاہرہ کرنے پر بھی سخت تنبیہ کی۔ امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر سٹیفن ہان کے بیان کے حوالے سے کہا کہ عالمی ادارہ صحت ویکسین کی جانچ کے آخری مرحلے کے بعد اسے ہنگامی بنیادوں پر استعمال کرنے کی اجازت دینے پر غور کر سکتا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی خبروں اور تازہ ترین اعداد و شمار کے بعد آئیے کچھ اور خبریں پیش کرتے ہیں۔ برطانیہ میں تمام خوردہ فروش اگلے سال اپریل سے شاپنگ بیگ کی دوہری قیمت ادا کریں گے جو تقریباً 10 پینس ہو جائے گی. سادیہ زیب رانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
برطانوی خبر سائے ادارے رائٹرز کے مطابق یہ اقدام ملک میں پلاسٹک کے کچرے کو کم کرنے کی کوششیں تیز کرنے کی غرض سے کیا گیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں پلاسٹک سے بنے 15 ارب بیگ زیر استعمال ہیں جس سے کچرے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. انگلینڈ میں اکتوبر سن 2015 سے تمام بڑے خوردہ فروش قانونی طور پر پلاسٹک بیگز استعمال کرنے پر 5 پینس ادا کرنے کے پابند ہیں جبکہ اپریل سے انہیں مزید 5 پینس ادا کرنے ہوں گے. نئی قیمت کا اطلاق تمام خوردہ فروشوں پر ہوگا. تمام خوردہ فروشوں کو فی بیگ استعمال پر یکساں طور پر 10 پینس ادا کرنا ہوں گے. محکمہ ماحولیات خوراک اور دہی امور کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ چھوٹی دکانوں میں بھی پلاسٹک بیگ کے استعمال میں نمایاں طور پر کمی لائی جائے گی جبکہ صارفین کو پائیدار اور ماحول دوست مواد سے تیار کردہ بیگ استعمال کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اس حوالے سے میرین کنزرویشن سوسائٹی کا کہنا ہے کہ جب سے شاپنگ بیگز کے استعمال پر 5 پینس ادا کرنے کی شرط عائد ہوئی ہے برطانیہ کے ساحلوں پر پلاسٹک بیگز کی تعداد میں 60% سے بھی زائد کمی نوٹ کی گئی ہے. سادیہ زبرانجھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یورپ کی مشہور سائیکل ریس ٹور دی فرانس کا آغاز کرونا وائرس کے باعث 2 ماہ کی تاخیر کے بعد بالآخر ہو گیا. ٹور دی فرانس کا آغاز ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب ملک میں ایک بار پھر کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی آ رہی ہے. سادیہ زیب رانجا ایک بار پھر تفصیل کے ساتھ.
ٹور دی فرانس کے آغاز پر عمومی طور پر شائقین کی بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے. البتہ ہفتے کو صرف 100 افراد کو اس کے آغاز کے مقام پر آنے کی اجازت دی گئی. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے عوامی مقامات پر چہرے پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا جا چکا ہے. یہ سائیکل ریس متعدد مراحل کے بعد مکمل ہوتی ہے جس میں سائیکل سوار 3500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں جن میں پہاڑ, باغات, کھیت اور گاؤں سے انہیں گزرنا ہوتا ہے. رواں برس سائیکل سواروں کے متواتر کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے جاتے رہیں گے. اگر وہ مد مقابل نہ ہوں تو بھی انہیں ہر وقت چہرے کا ماسک لازمی استعمال کرنا ہوگا. تاہم رواں برس یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ٹور ڈی فرانس اپنے مقرر کردہ پلان کے مطابق 3 ہفتوں میں پیرس میں اختتام پذیر ہوگی یا اسے مختصر کرنے کے لیے زور دیا جائے گا. اس سال دنیا کی سب سے بڑی ریس کے مختلف ہونے کی دیگر بھی وجوہات ہیں. فرانس کے ٹریکس اینڈ فیلڈ ٹیم کے سابق 69 سالہ کوچ اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب وہ نوجوان تھے. ان کے بقول پہلے رنگ برنگے کاروان آتے تھے پھر سائیکل سواروں کی آمد ہوتی تھی. وہ اس منظر کو انتہائی شاندار قرار دیتے ہیں. وہ خوشیوں سے بھرپور لمحات جب بچوں پر ٹافیوں کی بارش ہوتی تھی اور ہزاروں شائقین سڑکوں کے کنارے کھڑے ہوتے تھے. اب ایسے مناظر نہیں ہوں گے کیونکہ اس برس کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث صرف 5000 افراد کو سائیکل ریس دیکھنے کی اجازت ہوگی. سادیہ زبرانجھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
خبریں ختم ہوئیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
میڈیم ویو 972 kHz پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو سن رہے ہیں. پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں. پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کے بعد بیشتر دفاتر اور کاروباری مراکز کھول دیے گئے ہیں جبکہ تعلیمی ادارے بھی 15 ستمبر سے کھلنے کی تیاری ہے. ایس او پیز کے ساتھ اسکول کھولنے کے فیصلے کو والدین کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسلام آباد سے گیتی آرانی اس کی رپورٹ میں.
نور زمان اپنے 15 سالہ بیٹے کو ان کے اسکول لائے ہیں جہاں میٹرک کے امتحانات کی تیاری کے لیے خصوصی کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے. ان کی نظر میں اسکول کھولنے کا فیصلہ درست وقت پر کیا گیا کیونکہ آن لائن کلاسز تک سب طلبہ کو رسائی حاصل نہیں.
سننے میں آ رہا ہے کہ 15 ستمبر کو اسکول جو ہے اوپن ہو رہے ہیں, تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ 9th اور 10th کلاس کے جو بچے ہیں ان کو جو ہے اس سے بھی پہلے اگر بلا لیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا.
15 اگست سے ملک کے مختلف حصوں میں محدود پیمانے پر نجی اسکول کھولے جا چکے ہیں. آل پاکستان اسکولز اینڈ کالجز فیڈریشن کے نائب صدر ملک ابرار سمجھتے ہیں کہ اسکولوں کو مزید بند رکھنا تقریباً ناممکن ہے. جتنے بچوں کا پورا تعلیمی سال ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ان کی تنظیم اب سکولوں میں حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے میں لگی ہے۔
گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ 6 فٹ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے اسٹوڈینٹس کے درمیان، تو وہ ہم ایک چیئر چھوڑ کے نیکسٹ چیئر پہ بچوں کو بٹھا رہے ہیں۔ ٹیمپریچر گن سے ہم بچوں کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہوتے ہیں۔ سیکنڈلی، ان کے ہاتھ دھونے کی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے، سینیٹائزر اسکول میں موجود ہوتا ہے۔ ماسک اگر بچے گھر سے لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز اسکول خود پرووائڈ کر دیتے ہیں انہیں۔
طلبہ کے والدین اسکول کھولنے کے حکومتی فیصلے سے کچھ خاص مطمئن نہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ایس او پیز کا اطلاق چھوٹے بچوں پر ممکن نہیں۔
6 سالہ زینب کی والدہ کا کہنا ہے کہ اسکول کھل بھی جائیں تو وہ اپنی بیٹی کو کلاس روم میں بھیجنے کا فی الحال ارادہ نہیں رکھتی۔
اب دے آر نمبر آف کیڈز جو کہ اس کی کلاس میں آئیں گے، اور ہر ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، ڈفرینٹ فیملی سے آ رہے ہیں، انہوں نے کوارنٹین کیا تھا یا وہ ایس او پیز پہ فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے۔ تو ابھی رائٹ ناؤ میرا یہی ہے کہ ہم شاید ابھی اس کو بھی یہی پریفر کریں گے، اور گورنمنٹ سے بھی بلکہ ریکویسٹ کریں گے کہ ابھی چھوٹے بچوں کے لیے، ایٹ لیسٹ جو بھی گریڈ 1, 2, 3 ہے، ان کے لیے ابھی کچھ عرصے کے لیے اسکولس بند ہی رہیں تو بہتر ہے۔
وزارت تعلیم کی پارلیمنٹری سیکرٹری وجیہ اکرم کہتی ہیں کہ حفاظتی اقدامات کے اطلاق کو یقینی بنانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی پر جولائی سے ہی عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ البتہ کسی خاص عمر کے بچوں کے لیے اسکول کھولنے یا نہ کھولنے کی تجویز زیر غور نہیں۔
ایس او پیز کو دیکھیں، بنانا بہت آسان ہے، لیکن ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، ٹیچرز کو ایون ٹریننگ کیسے دینی ہے، بچوں کو ٹریننگ کیسے دینی ہے، سٹاف کو کیسے سمجھانا ہے کہ ان ایس او پیز کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے 15 جولائی کو اس لیے کھولا گیا اسکولس کو کہ وہ سٹاف وہاں پہ آ جائے، ٹیچرز آ جائیں، وہ بھی سب ایس او پیز کو، سوشل ڈسٹینسنگ کو، ماسکس کو، اور ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے۔ تو وہ اب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور جو باقاعدہ جو ایس او پیز جن کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے گا، وہ 7 ستمبر کو این سی او سی کی طرف سے جاری کیے جائیں گے۔ ابھی ہم نے ایک براڈر گائیڈ لائن جو کہ ایک جنرل سب اسکولس کے لیے جو اس وقت ضروری ہے، وہ سب ان کو دے دی ہیں، اور اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔
وجیہ اکرم کے مطابق تعلیمی اداروں کے لیے حتمی ایس او پی 7 ستمبر کو جاری ہوں گے۔ پاکستان میں لاکھوں بچے پھر سے اپنی تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کے منتظر ہیں، اور جب یہ طالب علم مل کر کلاس رومز میں بیٹھیں گے تو اسکولوں کی انتظامیہ اور حکومت کا اصل امتحان شروع ہوگا۔ گیتی آرانی، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کرونا وائرس کا شکار ہونے والے بہت سے لوگوں کی مشکلیں اسے شکست دینے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئیں۔ ڈاکٹر یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وائرس مختلف افراد کو مختلف طریقوں سے کیوں متاثر کرتا ہے۔ آئیے آپ کو ایک ایسے شخص سے ملواتے ہیں جسے کرونا وائرس کو ہرانے کے بعد ایک نئی زندگی ملی تو ہے، مگر یہ زندگی ابھی بھی نارمل نہیں۔ نیلوفر مغل تفصیل بتاتی ہیں۔
امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس کے ایک ہسپتال میں 13 ہفتے گزارنے کے بعد سٹیفن ڈنیلسن آخر کار گھر جا رہے ہیں، جہاں پڑوسی ان کے استقبال کے منتظر ہیں۔ لیکن COVID-19 کے خلاف ان کی لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے۔
ہاتھوں سے کام لینا آسان نہیں، اس میں سے کوئی بھی آسان نہیں رہا ہے۔
سٹیفن ڈنیلسن کے لیے COVID-19 سے صحت یاب ہونا مشکل تھا، کیونکہ 2 سال قبل ان کا آرگن ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، اور جب وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے تو اس وقت وہ مدافعتی نظام کے رد عمل کو دبانے والی ادویات لے رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے ان دوائیوں میں بس اتنی کمی کی کہ سٹیفن کا نظام وائرس کے خلاف لڑ سکے۔ انہیں دوائیں دے کر سلایا گیا تاکہ مشینیں اپنا کام کر سکیں۔ ان کی جان بچانے کی کوشش میں ڈاکٹروں کو اس وائرس کے بارے میں مزید علم ہوا۔
COVID-19 کے مریضوں کے لیے یہ ایک بہت انوکھا معاملہ ہے، اور میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے سیکھنے کا ایک تجربہ رہا ہے۔ یہ ڈاکٹروں کے لیے ایک جذباتی تجربہ رہا ہے، کیونکہ انہیں فیصلہ کرنے میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے، اور انہیں ہر چیز بہت جلدی سیکھنا ہے۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سٹیفن ڈنیلسن پر پروننگ ٹیکنیک کا استعمال کیا، جس میں مریضوں کو الٹا لٹایا جاتا ہے۔ اس دوران سٹیفن دن میں 16 گھنٹے اسی پوزیشن پر رہتے تھے۔
مسٹر سٹیفن کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ہم نے کچھ تھراپیز استعمال کی ہیں، جو ہم عام طور پر اس قسم کی سانس کی تکلیف کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا نمونیا کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ہماری ایک تکنیک پیٹ کے بل لٹانا ہے۔
وقت گزرنے کے ساتھ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کے آکسیجن کی سطح میں اضافہ ہوا، اور وہ صحت یاب ہو کر گھر لوٹنے کے قابل ہوئے۔ مریمہ دیالو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
کورونا وائرس کے لیے اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر نے لوگوں کے ذہنی دباؤ اور تھکن میں اضافہ کر دیا ہے۔ ذہنی امراض کے ماہرین کہتے ہیں کہ لوگوں کو خود ہی اپنے معمولات نئے سرے سے ترتیب دے کر خوش و خرم زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ ماہرین کی تجاویز پیش کرتے ہیں سعدیہ زیبرانجا کی رپورٹ میں۔
پوری دنیا کو کورونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ بہت سی جگہوں پر جزوی بندش کی وجہ سے لوگ اب دفتر جانے کے بجائے گھروں سے کام کرتے ہیں۔ سماجی زندگی کی دیگر مصروفیات ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ گھروں سے شاذ و نادر ہی نکلنا ہوتا ہے۔ ان محدود حالات میں بہت سے لوگ یکسانیت کا شکار ہیں اور ذہنی دباؤ محسوس کرتے ہیں۔
آج کل بیشتر افراد اپنے گھر سے دفتر کا کام کرتے ہیں، اس طرح انہیں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا خوب موقع ملتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پہلے وہ تیار ہو کر دفتر جاتے تھے، ماحول تبدیل ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں۔ نامعلوم سی پریشانی کا احساس انہیں گھیرے رکھتا ہے۔ زندگی کے بدلے طور طریقوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے اور اجنبی معمولات کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی خوشگوار تجربہ نہیں۔
ذہنی امراض کی ماہر ڈینائل بلینسنگ ٹیلر کہتی ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نئے حالات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں اور روزمرہ زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دیں، اور یہ سوچیں کہ وہ ماضی کی طرح ہی آفس جا رہے ہیں۔
لوگوں کو چاہیے کہ وہ پہلے کی طرح اپنے مقررہ وقت پر اٹھیں، تھوڑی بہت ورزش کریں اور پھر کام شروع کریں۔ اسی طرح رات کو گھر والوں کے ساتھ کھانا کھائیں اور اس دوران کوشش کریں کہ کورونا وبا کے بارے میں کم سے کم سوچیں اور بات کریں۔
ڈاکٹر ڈینائل کہتی ہیں کہ دنیا میں اور بھی بہت سے موضوعات ہیں جن کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے۔ منفی اور غیر تعمیری خیالات سے دور رہ کر ہی عام لوگ اپنے ذہنی دباؤ کو کم کر سکتے ہیں۔
باہر نکلتے ہوئے کئی بار سوچیں کہ کیا باہر جانا ضروری اور محفوظ ہے، اور یہ بھی کہ آپ کس سے مل سکتے ہیں، کس کو اپنے گھر بلانا مناسب ہے، اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔ اسی طرح خبریں سنتے ہوئے اگر آپ محسوس کریں کہ اس سے گھبراہٹ اور پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ خبروں کو بند کر دیں اور خود کو کسی اور کام میں مصروف کر لیں۔
ڈاکٹر ڈینائل کا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو جسم اور دماغ کو خود کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ وقفے وقفے سے یوگا کی مشقیں بھی کارآمد ثابت ہوتی ہیں، اور یہ کہ ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنی ذہنی حالت پر دینی چاہیے، اور اگر سوچنے کا انداز بدل جائے تو آدھی سے زیادہ ذہنی بیماری ٹل جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے لیے دماغ کو تربیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ ان حالات میں مستقبل قریب میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ جو اختیار میں نہیں اس پر پچھتانا نہیں چاہیے۔
مالی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، لوگوں کے روزگار ختم ہونے سے آمدنی کے ذرائع بند ہو گئے ہیں۔ فطری طور پر اس سے ذہن پر دباؤ بڑھتا ہے۔ یقیناً یہ مشکل وقت ہے، مگر یہی وقت ہوتا ہے جب انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ معاشی بحران سے نکلنے کے نئے راستے تلاش کرنا بے حد ضروری ہے۔
ذہنی امراض کی ماہر ڈاکٹر ڈینائل کہتی ہیں کہ فی الحال یہ موقع ہے کہ گھر والوں کے ساتھ جی بھر کر وقت گزاریں اور اس سے لطف اٹھائیں۔ آئندہ زندگی میں شاید یہ وقت ملے نہ ملے، کیونکہ کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں ماضی جیسے حالات نہیں ہوں گے، اور ہمیں اس کی تیاری ابھی سے کرنا ہوگی۔
رپورٹ آپ سن رہے تھے سعدیہ زیبرانجا کی زبانی۔ آج ہم نے پاکستان میں پولیو کی صورتحال کے بارے میں آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ سنوائی ہے، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں افریقہ، جہاں پولیو کی صورتحال کے بارے میں ایک اور رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے رواں ہفتے افریقہ کو پولیو وائرس سے پاک خطہ قرار دے دیا۔ نائجیریا وہ آخری افریقی ملک تھا جہاں اس وائرس کے خاتمے کا انتظار تھا۔ نائجیریا میں پچھلے 3 سال میں پولیو کا کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا، جس کے بعد پورا براعظم افریقہ پولیو سے پاک قرار دے دیا گیا۔ صباح شاہ خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
مصباح لون دیدی بچپن میں پولیو کے بعد زندہ تو بچ گئے، لیکن ان کی دونوں ٹانگیں مفلوج ہو گئی تھی۔ معذوری کی وجہ سے وہ دوسرے تندرست کھلاڑیوں کے ساتھ اپنا پسندیدہ کھیل کھیلنے سے قاصر تھے، تو انہوں نے 1988 میں پولیو سے بچ جانے والے افراد کے کھیلنے کے لیے پیرا ساکر کی بنیاد رکھی۔ کچھ ہی عرصے بعد نائجیریا میں پولیو سے بچنے والوں کی ایسوسی ایشن تشکیل دی گئی۔ اب لاون جیسے متاثرین اپنی کہانیوں کے ذریعے پولیو وائرس اور ویکسین کے بارے میں آگہی پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں۔
بہت سے لوگ عقیدے کی بنیاد پر علاج مسترد کر رہے تھے۔ کچھ کا خیال تھا کہ یہ نائجیریا کی آبادی کم کرنے کے لیے مغرب کی ہیرا پھیری ہے۔ کچھ مسلمانوں کے خیال میں ان کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر ایک کے اپنے عقائد تھے، اور پھر حکومت کو کچھ لوگوں تک پہنچنے میں اس لیے بھی دشواری تھی کیونکہ انہوں نے پہلے ہی پولیو کے قطرے نہ پلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
لاون نے پیرا فٹ بال شروع کیا، جو اب ایک قومی کھیل ہے، جس میں اکتوبر میں پولیو کے عالمی دن پر بڑے ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوتا ہے۔ پولیو سے بچ آنے والے افراد جیسے بیلو عبدالحی
पैरा फुटबॉल स्टार हैं।
आई एंजॉय पैरा सोका अ लॉट।
मुझे पैरा फुटबॉल खेलने में बहुत लुत्फ आता है, मैं इसे बाकायदगी से खेलता हूँ। मैंने लगोस से 1997 में पैरा सॉकर में शमूलियत इख्तियार की थी और अब मैं इन सितारों में शामिल हूँ।
नाइजीरिया बराएआजम अफ्रीका में इस बीमारी से लड़ने वाला आखिरी मुल्क है। यहाँ बोर्नो के खत्ते में बदमनी के दौरान केसेस बढ़ गए थे। इसके बाद 2016 से अब तक यहाँ एक केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ है।
Kids behind.
हम दुश्मनों की सरहदों के पार बच्चों तक नहीं पहुंच सके। जब बच्चे बाहर आना शुरू हुए तो ये बात वाजे हो गई कि चाट झील के आसपास बोर्नो में अभी कुछ मरस का फैलाव जारी है, लेकिन फिर बोको हराम की बगावत के बायस भी सूरत हाल गैर महफूज थी। यही वजह है कि बहुत सारी कम्युनिटीज तक रसाई मुमकिन नहीं थी।
नाइजीरिया को अफ्रीका में पोलियो खत्म करने की लड़ाई में शामिल हुए दो दहाइयों से ज्यादा अरसे के बाद अब पोलियो से बचाने वाले जश्न मना रहे हैं, लेकिन पोलियो अब भी कहीं और सरगर्म अमल है। हुकाम का कहना है कि चौकन्ना रहना जरूरी है।
जब तक ये मरज दो मुकामी ममालिक यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाया जाता है तो ये गुंजाइश मौजूद है कि जंगली पोलियो वायरस किसी भी अफ्रीकी मुल्क या नाइजीरिया में दरामद हो सकता है। ये तश्वीशनाक है।
नाइजीरिया में माजूरों के हकूक के एक ग्रुप का कहना है कि मुल्क में 40% माजूर अफराद पोलियो से बच जाने वाले हैं, जिनमें से बेशतर गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। नाइजीरिया में पोलियो के खात्मे से बालातर मिसबाहुलावन दीदी कहते हैं कि वो खेलों के जरिए बच जाने वालों को उम्मीद दिलाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। टिमथी ओबेजो के साथ सबाशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका।
अमेरिका में समंदरी तूफान लारा शदीद बारिशों और 150 मील फी घंटा तक की रफ्तार से चलने वाली तुंदो तेज हवाओं के साथ लुइसियाना और टेक्सास की रियासतों से टकराया था। तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही हुई और कई जानें भी गईं। मजीद तफसीलात के साथ सादिया ज़ेब्रांजा।
अमरीका की गल्फ कोस्ट से टकराने वाला लारा नामी समंदरी तूफान कई सालों में अमरीकी सरजमीन पर तबाही मचाने वाले शदीद तरीन तूफानों में से एक है। हुकाम ने इसके खतरे के पेश नजर शहरियों को महफूज मकामात पर पनाह लेने की हिदायत जारी की थी।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जनूबी लुइसियाना के रीटा नामी तूफान से भी तो महफूज रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये उससे कहीं ज्यादा ताकतवर तूफान है।
हुकाम ने रजाकाराना और लाजमी इनखला का हुक्म दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने इन अहकामात को ना मानने का फैसला किया।
हमारे पास पिछले सहन में कश्तियां हैं, अगर निकलना पड़ा तो ये रास्ता भी है।
इस तूफान के नतीजे में दरख्तों के गिरने के बायस वसी इलाकों में बिजली की फराहमी में खलल पड़ा और कई साहली इलाके अंधेरे में डूबे रहे। मौसम की पेशगोई करने वालों का कहना है कि तूफान से होने वाले नुकसान का सही अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। ताहम उनका कहना था कि तूफान मजीद ताकतवर शक्ल इख्तियार करके अमरीका की मुतअद्दिद शिमाली रियासतों के लिए खतरा बन सकता है। ये सब एक आलमी वबा के दौरान हो रहा है।
मैं शेल्टर में नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी से वायरस लगे या किसी को मुझसे।
लाजमी नखला वाले इलाकों में कायम की गई पनाहगाहों में कोरोना की वजह से गुंजाइश महदूद थी।
हमें समाजी फासले का ख्याल रखना है, मास्क पहनना लाजमी है, दर्जे हरारत चेक किया जाता है, सैनिटाइजर्स मौजूद हैं और फासले का खास ख्याल रखते हैं।
कैटेगरी 4 से जमीन से टकराने के बाद लौरा का जोर कम हो गया और वो एक ट्रॉपिकल तूफान की शक्ल में अंदरूनी जमीनी इलाकों की जानिब बढ़ गया। तवक्कु है कि अमेरिका की मशरकी रियासतों का रुख करने से कबल ये कुछ अरसा शिमाल में इसी तरह जारी रहेगा। मरियामा दियालो के साथ सादिया ज़ेब्रांजा, वॉइस ऑफ अमेरिका।
अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में कई रोज से लगी आग से कई लाख एकड़ रकबा मुतासिर हो चुका है। आग ने जहां बहुत से लोगों के घर तबाह किए हैं, वहीं बड़े पैमाने पर जानवरों को भी मुतासिर किया है। आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं जो जानवरों को इन जलते जंगलात से बचा रहे हैं। फायजा बुखारी की रिपोर्ट में तफसील पेश है।
डिलन नामी 7 साल अरबी घोड़े को सोनोमा काउंटी की एक पनाहगाह में उन दीगर जानवरों के साथ रखा गया है जिन्हें कैलिफोर्निया में जंगलों की आग से बचाया गया। ये पनाहगाह रजाकारों की मदद से चलाई जाने वाली गैर मुनाफा बख्श तंजीम कार्ट ने कायम की है, जिसकी सरबराह डॉक्टर एम्बर बावर हैं।
सोनोमा
कार्ट तंजीम ने इस आफत के दौरान 1,500 जानवरों की जान बचाई, जिसमें कुत्तों और बिलियों के अलावा घोड़ों, बकरियों, मुर्गियों और भेड़ों समेत कई दीगर अकसाम के जानवर शामिल हैं।
कम्युनिटी एनिमल रिस्पांस टीम यानी कार्ट सोनोमा काउंटी के साथ मिलकर कोशिश करती है कि काउंटी के जिन फार्म्स में आग भड़क रही है वहाँ मौजूद जानवरों को बचाया जाए। यहाँ इन जानवरों को आग से बहुत दूर सायादार पनाहगाह फराहम की जाती है। रिकॉर्ड गर्मी की वजह से भड़कने वाली इस आग ने सोनोमा और मुत्तसिल इलाकों में 3.5 लाख एकड़ जमीन को जलाकर राख कर दिया है। इससे पहले के इलाके से इनखला के अहकाम जारी किए जाते, डिलन की मालिका 76 साल सैंडी उसे यहाँ ले आई।
You call them, they're very calm, they're very cool.
आप इन्हें कॉल करें तो ये बहुत तहम्मुल से आपकी बात सुनकर आपके जानवरों को यहाँ लाने के इंतजाम करते हैं। अगर आपको इलाके से निकलना हो तो वो जानवरों का ख्याल रखते हैं। ये किसी गनीमत से कम नहीं है।
आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका, लेकिन इन जानवरों के पास ये महफूज ठिकाना मौजूद है जिसे वो अपना घर समझकर आजादाना घूम सकते हैं। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्ट पर मबनी न्यूज शो सुन रहे हैं।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
2017 के बाद से अवामी जमहूरिया चीन ने विगोर, नस्ली, काजक, किर्गिज और जिनजियांग में दूसरी मुस्लिम अकलियतों के लोगों पर शदीद जबर व इस्तबदाद रवा रखा है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि इन्हीं दिनों में सन 2016 में पोलिट ब्यूरो के रुकन चन जंग गुआ को जिनजियांग के खुद मुख्तार विगोर इलाके में कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी बनाया गया था। वहां वो सिंक्यांग प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन या XPCC के सरबराह की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो जिनजियांग के खुद मुख्तार विगोर इलाके में एक इक्तसादी और नीम फौजी इदारा है जो बाहरा चीन की मरकजी हुकूमत के कंट्रोल में और जिनजियांग में मुतादिद सरकारी जिम्मेदारियां सर अंजाम देता है। जिनजियांग के विगोर खुद मुख्तार इलाके में अपनी आमद के फौरन बाद ही चिनजिंगुआ ने वहां जासूसी हिरासत में लिए जाने और नजरियाती तालीम के जामे प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू कर दिया, जिसमें विगोर आबादी और दूसरी मजहबी और नस्ली अकलियती अरकान को निशाना बनाया गया। इस वक्त हजारों विगोर बाशिंदों नस्ली काजाक, किर्गिज और दूसरे नस्ली तुर्क मुसलमानों को ऐसी बातों मसलन दाढ़ी रखने या शराब पीने से इनकार पर गिरफ्तार कर लिया गया और अब इन्हें हिरासती कैंपों में रखा जा रहा है। अमरीका और ट्रंप इंतजामिया ने हर जगह जबर व इस्तबदाद के शिकार लोगों के इंसानी हकूक के तहफ्फुज़ का अहद कर रखा है। जिनजियांग के लोगों पर इंसानी हकूक की जो नारवा ज्यादतियाँ मुसलत की गई हैं उनसे ताल्लुक की बुनियाद पर अमरीकी महकमे खजाना और महकमे खारजा दोनों ने चिनजिंगुआ जिनजियांग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर वोंग मिंगजोंग, जिनजियांग में पार्टी के एक सीनियर रुक वू एलू, सिक्योरिटी के एक साबिक अहदेदार होलियो जून, XPCC के साबिक पार्टी सेक्रेटरी सोन जिन लॉन्ग और XPCC के डेप्टी सेक्रेटरी पिंग जियारुई के खिलाफ ताजीरात आयद की गई हैं। महकमे खजाना ने PSB और XPCC के खिलाफ अलग ताजीरात आयद की हैं। महकमे खजाना की ताजीरात इंतजामी हुक्मनामे 13818 के तहत आयद की गई हैं, जो इंसानी हकूक से मुतालिक एहतसाब के आलमी मैग्निट्स्की एक्ट का हिस्सा हैं, जिनके मुताबिक ताजीरात के शिकार लोगों की अमरीका में दाखिले की मुमानियत है। इन ताजीरात के तहत अमरीका में इनके असासे भी मुंजमित कर दिए गए हैं। चीन में तमाम लोगों के इंसानी हकूक के तहफ़ुज़ के लिए दुनिया में किसी मुल्क के खिलाफ भी अमरीका ने सख्त कार्रवाई की है। वजीर खाजा माइक पोम्पियो ने एक तहरीरी बयान में कहा कि जिनजियांग चीन में विगोर और दूसरी मुस्लिम अकलियतों के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ इस सदी के बदनुमा धब्बों में शुमार होती हैं। PRC की जानिब से जबर व इस्तबदाद की जारी मुहिम, बड़े पैमाने पर मनमानी गिरफ्तारी, कड़ी जासूसी, जबरी मशक्क़त, बच्चों की पैदाइश पर ज़बरदस्ती कंट्रोल, बायोमेट्रिक आदतशुमार के गैर रजाकाराना हुसूल और इन ग्रुपों के जीनियाती तजिये की मुहिम पर ट्रंप इंतजामिया ने PRC को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करने के लिए आलमी कोशिशों की क़यादत की है। हम आज भी उसूलों पर मबनी इकदामात के अपने रिकॉर्ड को जारी रखे हुए हैं।
अभी आपने इदारिया सुना जिसमें हकूमत अमरीका के ख्यालात की तर्जुमानी की गई।
अल्लाह اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 22 ماہ کے بعد العزیزیہ ریفرنس کی سماعت کے موقع پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا۔ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ نے پاکستان میں پولیو وبا کی صورتحال کو انتہائی خطرناک اور تشویشناک قرار دیا ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ساتھ پیر کی شام ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے افغان امن کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل پھر اسی پروگرام میں۔ بحث چلانے اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔